بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اللہ پاک نے اپنے فضل سے ابھی ایک دعا کی توفیق عطا فرمائی. ایک دعا تو روزانہ کرتا ہوں کہ اللہ جتنے یہ طلباء یہاں تشریف لاتے ہیں ان سب کو بھی اللہ والا بنا دے، اور ان سب کے صدقے میں اللہ جی مجھے بھی اللہ والا بنا دے، کسی کو محروم نہ فرمائے مجھ سے نہیں طلبا. دوسری دعا آج اللہ تعالیٰ نے خاص دل میں ڈالی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وارض اللہ سے یہی کہ اللہ میاں جتنے اس وقت حاضرین ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی حرمین شریفین کی حاضری سے محروم نہ فرمانا، سب کو وہاں کی حاضری، مقبول حاضریاں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ نصیب فرمانا. کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہوں، وہاں پر والد صاحب کو آپ پانی پلا رہے ہوں، والدہ محترمہ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہے ہوں، بڑی نعمت ہے. ابھی تو آپ نوجوان بھی نہیں ہوئے، صحیح لڑکپن کی ابتدا ہے، طاقت ہے، ہمت ہے. ایک دن میں انشاءاللہ طواف بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں. ایک دن میں ایک عمرے سے زیادہ ہمت کی بات ہے. ہمارے مفتی مبین الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، لیکن باہمت ہیں. ویسے ہی ہمارے پٹھان حضرات ذرا ماشاءاللہ ہم جیسے کمزور تو ہوتے نہیں ہیں، پھونک مارا گر گئے تو وہ ماشاءاللہ اللہ کروڑوں جانے نصیب فرمائے، عمرے پر گئے. اور جناب والا ایک دن میں دو عمرے بھی کیے اور اسی دن غار حرا پہ بھی چڑھے اور غار حرا سے واپس بھی آئے. بھائی دو گھنٹے جانا ہے، دو گھنٹے واپس آنا ہے، کہنا آسان ہے غار حرا، جس کو ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کر اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ہم سنتے ہیں غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹ کے اوپر بیٹھا کر اللہ کے نبی کو چڑھے. ذرا چڑھیں تو پتہ چل جائے گا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ غار ثور پر گئے. اب ظاہر ہے کہ جتنی اونچائی پہ جاتے ہیں نا تو ذرا ہوا کا دباؤ کم ہوتا رہتا ہے، تو ان کا تو دم گھٹنے لگ گیا. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا المیاں یہاں سے زندہ واپس جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. اور ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان غاروں پر کتنی دفعہ چڑھے، کتنی دفعہ اترے. تو میرے عزیز ہمت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 50 طواف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں. اب یہ 50 طواف ایک سفر میں ہیں یا 50 طواف ساری زندگی میں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن جس کو موقع ملے تو کوشش کرے کہ بھائی جوانی ہے، کرنا کیا ہے، دوسرا کام کیا، حرمین شریفین جا کر ہم نے بازار تو جانا نہیں ہے. بازار تو وہ آدمی جائے جس نے گھومنا ہو. الحمدللہ میری اور آپ کی عادت یہاں کے بازاروں میں نہیں ہے کہ ہم حیدری گھومیں بلا وجہ. چلو بھائی آج حیدری چلتے ہیں، خانخواہ کی چھٹی ہے تو چلو حیدری پہ دیکھتے ہیں، پھر شیخ کو جا کر بتائیں گے کتنے گناہ عام ہو گئے حضرت. ہاں کیا بتائیں آپ کو، بعض ایسے بیوقوف ہوتے ہیں شیخ کو بھی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی. کہتے ہیں حضرت دیکھیں کیسی بے حیائی ہو رہی ہے، دیکھیں. ارے تو بھائی حضرت کیوں دیکھیں، حضرت کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہو. جیسے ایک صاحب نے ہمارے دادا شیخ العرب والجامع عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد التصار رحمۃ اللہ علیہ سے حرم شریف میں مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں پر انڈونیشیا کی عورتیں آتی ہیں، صحیح ہے، اور وہ سب ایک لباس میں ہوتی ہیں، سفید سفید لباس میں. تو حضرت کو کہتے ہیں وہ صاحب بڑی عمر کے، حضرت ذرا دیکھیے کبوتریاں لگ رہی ہیں، کبوتریاں، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ جو داڑھی والے کبوتر نظر نہیں آئے تجھے نا، یا تو امرد لڑکا کبوتری نظر آتا ہے یا پھر جناب والا لڑکیاں جو ہے نا ان کو جنا کبوتریاں نظر آ رہی ہیں. اور آگے کیا فرمایا انہوں نے، اللہ کا نور اتر رہا ہے ان پہ، نور، سارا نور اللہ کا جو ہے نا عورتوں پر ہی اترتا ہے، اور وہ بھی حسین عورتوں پر ہی اترتا. نعوذ باللہ من ذلک، بدماشی ہے نا نفس کے اندر. جب آدمی بدماشی کرتا ہے تو حرمین شریفین کے اندر بھی بد نظری سے باز نہیں آتا، حرمین شریفین کے اندر بھی. جس جگہ پر وہ آنے والیاں اللہ کے مہمان ہیں، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اللہ کے نبی کی بھی مہمان ہو جاتی ہیں. اب آپ کے مہمان کی کوئی بے عزتی کرے, جیسے ایک واقعہ ہمارے حضرت والا سناتے ہیں کہ خان صاحب یا خان صاحب نے ان کے اپنے مہمان کو کہا ذرا یہاں پہ ہوشیار رہنا, ہمارے دشمن بہت ہیں. وہ بیچارہ کراچی سے گیا تھا, اس کو تو حالت خراب ہو گئی, پیشاب وشاب بھی نکل گیا, پیمپر بھی اس کے سائز کا نہیں مل رہا تھا کہ بھائی اس کے تو دشمن بہت ہیں. کیا اصل میں ہم نے اس کے مہمان کو مارا تھا تو وہ بھی ہمارے مہمان کو مارے گا؟ کہا لا حول ولا قوت, یار تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی. کہا کوئی بات نہیں, جب وہ تم کو مار دے گا پھر ہم اس سے تمہارا بدلہ لے لے گا, پہلے بچائے گا نہیں, پہلے مارنے دے گا نا. تو اسی لیے میں داؤد کیا جاتا نہیں ہوں, کہتے بحرین چلے, پتا نہیں اس نے کتنے دشمن پال رکھے ہوں گے وہاں پر, دشمن اس کے ہوں گے, ٹپک جائیں گے حضرت, چلو بھائی شہید بحرین کہلائیں گے پھر, کہ بحرین کے شہید, بحرین کے شہید, آنسو بہاتا بھائی آ جائے گا مگر مچھ کی طرح, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں آئے تھے, کیا ہوا بھائی دیکھیں ہم, اللہ کی قسم دیکھ لیجئے اس کی قمیض پہ خون لگا ہوا ہے. بھائی بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی قسم کے یہ بھیڑیے تھے جنہوں نے آ کر پہلے یوسف علیہ السلام کو کہا لیٹ جاؤ, پھر کرتا اتارا, آرام سے کنارے رکھا, پھر جو ہے نا ان کا تکا بوٹی کر کے کھایا, پھر اس کے اوپر خون لگا کر چلے گئے. کتنے پڑھے لکھے تھے نا. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے, اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کی عین اس وقت میں عقل کو سلف فرما لیا کرتے ہیں. چنانچہ حابیل اور قابیل آپ کو یاد رکھنا چاہیے, جس میں خوف آئے گا وہ قاتل ہے, جس میں خوف نہیں آئے گا وہ مقتول ہے. تو حابیل میں خوف آ رہا ہے نا, دو قسم کے طلبا تھے, میں کہہ رہا ہوں حابیل میں خوف آ رہا ہے تو طلبا کی تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ پڑھاتے ہوئے میری عادت ہے تاکہ طلبا ذہن کے حاضر رہیں, مثال کے طور پہ الکلمت والا ثلاثتی اقسام, اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, بھائی کلمے کی چار قسمیں, جی کلمے کی چار قسمیں, نہیں نہیں تین قسم, ہوش میں تو رہو بھائی. کہتے ہیں ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں, استاد جی نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے, جب ہمارے استاد نے کہا چار تو چار ہے, بات ختم ہے. تو اس لیے جو مجھ سے طلبا پڑھتے ہیں وہ ذرا ہوش میں رہتے ہیں کہ بھائی کسی وقت بھی یہ ترجمہ غلط کریں گے, اور جان بوجھ کے کرتا ہوں, صحیح چھ کا ترجمہ پانچ سے کروں گا, پانچ کا ترجمہ سات سے کروں گا, تاکہ پتا تو چلے حضور جاگ بھی رہے ہیں یا سو رہے ہیں. استاد پڑھا رہا ہے وہ سو رہے ہیں, گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے, اچھا فارغ ہو گیا نیکسٹ, دوسرا استاد آگے پڑھا کے چلا جاتا ہے, یہ کیا بات ہوئی بھائی. تو طلبا کو جاگنا بھی چاہیے. طالب علم سے پوچھو کہاں, پتہ نہیں کہاں. آج حج قران کی بات ہو رہی ہے, میں پوچھا ہاں بھائی کیا کہا میں نے حج قران کا, کہ وہ عمرے میں نا. بھائی بات تو حج قران کی ہو رہی ہے, آپ مجھے عمرے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایسے سوتو بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, اور سوتے زیادہ ہیں طلبا, الحمدللہ سکینہ بہت نازل ہوتا ہے نا ہم لوگوں پہ, سکینہ ہی سکینہ ہے, سکون ہی سکون ہے ماشاءاللہ. صبح سے جو سوتے ہیں شام تک گھنٹوں تک سوتے رہتے ہیں, کس وقت اٹھتے ہیں کھیل کے وقت, کھانے کے وقت, اس وقت نیند کبھی بھی نہیں آتی. اس وقت نیند کبھی نہیں آتی. تو میرے بھائی ہم لوگ دعا کریں اور ہمت کریں کہ انشاءاللہ حرمین شریفین جانا ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں چند اعمال ہیں, سب سے پہلے دعا ہے, اور روزانہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ سے یہ کہہ دینا اللہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن آپ کے گھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے, کہ آپ کا گھر اتنا حسین ہے تو آپ کتنے حسین ہوں گے, آپ کے گھر میں اتنی کشش ہے تو اللہ آپ کی ذات میں کتنی کشش ہوگی. اللہ سے کہنا چاہیے, اللہ سے بات چیت کرنا چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ دعا جو ہے نا یہ رسم نہیں ہے. ہمارے مولانا یحیٰ مدنی صاحب رحمہ اللہ بڑی اچھی نقل فرماتے تھے, ہم طلبا کی ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں, ناک میں انگلی ہے چوہا نکال کے ٹھپ محمد کے منہ پہ, وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے بھائی, کیا چھوٹا بھیجا بھائی بڑا بھیج دینا. صحیح دعا کیسے کر رہے ہوتے ہیں, ناک میں انگلی ہوتی ہے, ٹیوب لائٹ صحیح نہیں لگائی ہوئی, اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دعائیں قبول نہیں ہو رہی بھائی, جس سے مانگ رہے ہو تمہارا دل حاضر نہیں, دماغ حاضر نہیں, تو جب میں اللہ سے غافل ہوں تو اللہ مجھے کیا دیں گے. جھولی پھیلاؤ میں دیکھ رہے ہیں ادھر, بھائی جھولی پھیلاؤ جس کی طرف تو دیکھو بھی اسی کی طرف نا. نماز کے بعد میں اور آپ دعا نہیں کرتے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. دو ہاں اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان میں وقت ہوتا ہے. عام طور پہ صرف مغرب میں وقت نہیں ہوتا, باقی نمازوں میں تو وقت ملتا ہے نا. دو اذانوں کے درمیان حدیث میں آتا ہے, دو اذانیں کون سی؟ اذان اور اقامت کو اذانین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا حدیث کے پاک میں. دو اذانوں کے درمیان کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا, میں کس میں وقت کو ضائع کرتا ہوں؟ بات میں, چھیڑم چھاڑی میں, کچھ نہ کچھ کرنے میں, نہ مجھے قرآن شریف پڑھنا ہے نہ مجھے دعائیں کرنی ہے. میرے عزیز, سب سے پہلا عمل حرمین شریفین کی حاضری کے لیے کیا ہے؟ دعا کا اہتمام ہے, اللہ سے مانگنا ہے, تڑپنا ہے, پھڑکنا ہے. جو تڑپتا ہے پھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں, اور تڑپتے ہوئے دل کو اور پھڑکتے ہوئے جسم کو جب وہاں حاضری کی توفیق نصیب ہوتی ہے نا, پھر ایسا لگتا ہے کہ سمجھو کہ بس دنیا و مافیہ کوئی چیز نہیں ہے اس خانہ کعبہ کے سامنے. واللہ کہتا ہوں یہ کیفیت ہوتی ہے, اور اس کیفیت کو بھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, جو حقیقت میں ہوتی ہے اس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. دنیا و مافیہ ایسا لگتا ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. جب گارے مٹی کے بنے ہوئے گھر جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ جناب دنیا و مافیہ اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتی ہے, تو خود اللہ کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا. جبھی تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے دیدار کے بعد تمام کی تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. کیوں؟ اللہ کیا ہے؟ خالق ہے, اور جنت کی نعمتیں مخلوق ہیں. خالق کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کا ہمیں آپ کو دیدار کرنا ہے نا, تو دعا دعا. ایک بزرگ فرمانے لگے, شاید میں نے اپنے شیخ سے سنا, رحمہ اللہ, حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ, میرے شیخ, مجھے یاد نہیں صحیح لیکن سنا کسی بزرگ سے. فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں مختلف مذاہب ہیں, کسی نے کسی کو خدا بنا لیا, کسی نے درخت کی پوجا کر لی, کسی نے سورج کی پوجا کر لی, کسی نے چاند کی پوجا کر لی, کسی نے اپنے ہاتھ کی مورتیاں بنائی اس کی پوجا کر لی, ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیا, کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مان لیا. تو جس نے اپنے خدا بنائے, باطل خدا, وہ خدا ان کے سامنے ٹھیک ہے باطل, لیکن خدا ان کے سامنے ان کا بنایا ہوا. اور ہمارا اللہ ہاں جو حقیقتاً اللہ ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے, اور ہماری آنکھیں اس دنیا میں یہ ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ان آنکھوں کے اندر سے جو صلاحیت ہی نہیں کہ ہم اللہ کا دیدار ان دنیا میں کر سکیں. لہذا اللہ نے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنے گھر کا دیدار رکھ دیا کہ اس دنیا میں تو میرے گھر سے, گھر کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک دو, پھر جب میرے پاس آؤ گے تو اپنا دیدار بھی کراؤں گا. جب میرے پاس آؤ گے تو خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے. ظاہری بات ہے آدمی, بھائی میں آپ کے گھر آؤں تو میں آپ کے گھر سے ملنے آیا ہوں یا آپ سے ملنے آیا ہوں؟ ہاں بھائی, آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, آپ اس غلام کی نسبت سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی. اگر یہ غلام نہ ہو باہر سے دیکھتے ہیں باہر سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے, بہت سارے طلباء بہت سارے ساتھی ایسے ہیں باہر سے پوچھتے ہیں حضرت نہیں ہے, چلو بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے گھر آؤں گا, میں پوچھوں گا بھائی زید صاحب ہیں؟ آپ کا گھر 1000 گز کا بنگلے کا گھر ہے. میں پوچھوں بھائی زید گھر پر ہے؟ کہ زید گھر پر نہیں ہے. تو مجھے آپ کے 1000 گز کے بنگلے کا کیا کرنا ہے؟ تو مقصد کیا ہے ملنے کے لیے؟ گھر مقصود نہیں ہوتا, گھر والا مقصود ہوتا ہے. تو بیت اللہ مقصود نہیں ہے, کون مقصود ہے؟ اللہ مقصود. یہیں سے ایک اشکال کا جواب بھی بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو یہ جو ہندو ہے نا, ہندو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہو, ہم اگر اپنے ہاتھ کی مورتی کو بنائیں اور اس کی پوجا کریں تو ہم تو جناب مشرک بن جاتے ہیں, اور تم اپنے ہاتھ سے تم نے گارا مٹی کا ایک گھر بنایا اور اس کے گرد چکر لگاتے ہو اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہو, اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہو, تو بھائی تم میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ ہم بھی مٹی کو بنائے ہوئے چیز کو پوج رہے ہیں اور تم بھی اسی کو سجدہ ریز ہو رہے ہو. تو فرق یہ ہے کہ دو فرق ہیں ذہن میں رکھنا, کہ ہم ایک تو خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے, خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے, وہ اس مورتی کی عبادت کرتے ہیں. دوسری کہ ہم اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا کہ پہلے بیت المقدس پھر جناب والا ہاں ایک روایت کے مطابق تحویل قبلہ دو دفعہ ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق تحویل قبلہ ایک دفعہ ہوا. اگر ہم ہمیشہ خانہ کعبہ کو ہی پوچھتے، اگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے تو بیت المقدس کی طرف رخ ہی نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو بیت المقدس کی طرف صحابہ نے رخ کر کے نماز پڑھی، پھر جب اللہ کا حکم دوبارہ آ گیا تو بیت المقدس سے دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے جو ہے نا تابع ہیں، نہ کہ اس خانہ کعبہ کے تابع ہیں. اگر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی تیسری جہت کا حکم دے دیتے جو کہ اب کبھی بھی نازل نہیں ہوگا، ہاں لیکن اگر اللہ دے دیتے بالفرض تو جناب ہم اور آپ تیسری طرف رخ کر لیتے، تیسری طرف رخ کر لیتے. تو ہمارا چکر لگانا، ہمارا سجدہ کرنا یہ خانہ کعبہ کو نہیں ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے. اور تمہارے جو بتوں کو پوجنا ہے، تمہارے اس کو پوجنا اس کی عبادت کی نیت سے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہوں نے کیا فرمایا حجر اسود کی طرف خطاب کر کے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، ہاں اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں، اگر میں نے اپنے محبوب کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی تجھے چومتا نہیں، کیونکہ تیری عبادت ہی نہیں ہے. میرے نبی نے اپنے مقدس ہوٹوں کو رکھ کر حجر اسود کو برکت عطا فرمائی ہے، حجر اسود سے اللہ کے نبی کو برکت نہیں ملی، یاد رکھنا اس بات کو، اللہ کے نبی کے ہوٹ مبارک حجر اسود سے زیادہ افضل ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اثر جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ عرش الہی سے زیادہ افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، ہم اور آپ جسم کے محتاج ہیں. تو وہ جسم اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم اثر جس مٹی سے مس ہوا ہے وہ مٹی بھی عرش الہی سے زیادہ افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو میرے عزیز پہلا کام کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، سب نے دعا، میں نے آپ کے لیے دعا کی، آپ میرے لیے دعا کریں گے، اللہ کرے پورا جہاز ہاں جناب والا خانقاہ عارفی کے ساتھیوں سے بھرا ہوا ہو، علماء طلباء سے بھرا ہوا ہو. یہ میں نے منظر حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، ترکی کے بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت اللہ والے، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور عالم دین بھی بہت بڑے تھے. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، وہاں پہ دروازوں کے نام ہیں، ایک باب فہد ہے، ایک باب عبدالعزیز ہے، ایک باب فتح ہے، صحیح ہے، مختلف نام ہیں، باب عبداللہ ہے. تو ہم لوگ صبح کا وقت تھا، اشراق کے بعد میں باب فہد سے باہر آ رہا ہوں حرم سے، دیکھا کہ ایک جمے غفیر ترکیوں کا، آپ نے لباس دیکھا ہوگا، وہ جبہ پہنتے ہیں اور ایک خاص قسم کی ان کی پگڑی ہوتی ہے جس میں شملہ نہیں ہوتا نا، وہ خاص پہنتے ہیں ترکی حضرات، سب نے امامے پہنے میں، سب سفید رنگ کے، اور سب نے سفید رنگ کے وہ جبے پہنے میں، اور سب کے جبے نس پن لیے، سب کے جبے نس پن لی، ایسا حسین منظر تھا. مجھے میں کنارے ہٹ گیا، شیخ محمود آفندی تشریف لائے، ان کے ارد گرد علماء طلباء کی اتنی کثیر تعداد تھی، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ 500 سے زیادہ طلباء اور علماء ساتھ ہیں. اور جب وہ طواف کر رہے تھے، وہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طواف کر رہے تھے، نظریں جھکی ہوئی طواف ہو رہا ہے، کیونکہ طواف کے دوران میں خانہ کعبہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام لکھا ہے. اب دیکھو ویسے خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب، لیکن جب میرے اللہ نے کہہ دیا اب نہیں دیکھا تو نہیں دیکھ رہا، تو ہم اس خانہ کعبہ کو نہیں پوچھتے، ہم کس کو پوچھتے ہیں، اللہ کے حکم کو پوچھتے ہیں. اللہ نے منع فرما دیا ابھی خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا، نظریں جھکی ہوئی ہیں. ایک طالب علم دائیں طرف، ایک بائیں طرف قرآن شریف سنا رہا ہے، وہ اپنی باری پوری کر لیتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا، اس طرح پورے سات چکر، اور پورا مطاف ترکیوں سے ایسا بھرا ہوا اور ایسا خوبصورت منظر کے کیا بتاؤں. اللہ ہو سکتا ہے خانقاہ عارفی کو بھی یہ دے دے بھائی، ہم سب جائیں انشاءاللہ تعالی، ہاں سب وہاں جائیں، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے. دعا نمبر دو، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے پیسے جمع کرنا، چاہے روزانہ کے ایک روپیہ ہو، ایک روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق گلک بناؤ، اس میں ایک روپیہ، دو روپیہ، پانچ روپیہ، دس روپیہ ڈالنا شروع کر دو، اپنی حیثیت کے مطابق. دو کام ہو گئے. تیسرا، جو دونوں اذانوں کے درمیان میں میں نے بتایا یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر دعا کرنا اہتمام کے ساتھ حاضری کے لیے. چوتھے نمبر پر جناب اذان کے بعد سنت دعا پڑھنا، درود شریف اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والی دعا پڑھ کر اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، صحیح، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ہم ایک اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، میں پڑھتا جاتا ہوں تلبیہ، تصور کریں ہم سب کہاں ہیں بھائی، جواز میں ہیں ہاں، اور آسمان کے قریب ہیں، اللہ کے اور قریب ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب احرام باندھے ہوئے حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ کرے مجھے آپ کو کوئی اللہ والا درد دل والا ایسا مل جائے کہ جس کے ساتھ جب میری حاضری ہوگی تو اس کے حاضری کا لطف ہی الگ ہوگا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں، مجھ سے ملنے بھی آتے ہیں، وہ میرے ہم سبق ساتھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، تو وہ انہوں نے بتایا، میرے ہم سبق ساتھی جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے داماد کا فون حرمین شریفین سے آیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اب مجھے یہاں اکیلے آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ حرمین شریفین کسی اللہ والے کے ساتھ ہی آنا چاہیے. ہاں تو تلبیہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں پھر سموسے کھاتے ہیں، صحیح ہے جی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ویسے جب انشاءاللہ جب احرام باندھ لیں گے تو سنت یہ لکھا ہے کہ کم از کم جب بھی تلبیہ پڑھے کم از کم تین دفعہ پڑھے. ہاں اور ابھی اتنے ڈھیلے انداز سے آپ لوگوں نے تلبیہ پڑھا ہے، جب ایئر ہوسٹس سامنے ہوگی تو کیسے پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد. تعریف ہے اس ذات کی جس نے ایسی چیز بنائی. ہاں جب اتنے ڈھیلے ابھی پڑھ رہے ہو، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں پوری مسجد ہلے گی، باہر تک لوگوں کو پتہ چلے گا کہ شاید جو ہے نا حج کرنے اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جناب والا اتنے ڈھیلے ماشاءاللہ سے، جیسے اب جہاد کا اعلان ہو جائے، پاک فوج بلائے چلو بھائی سب چلتے ہیں جہاد کے لیے، اب جناب والا معاملہ کیا ہوگا، وہ کہیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو سامنے والا تو حاجی عبد القدیر کو لٹا کے گرا کے مارے گا، میں حقیر فقیر حاجی عبد القدیر. بھائی صاحب وہاں تو مونچھیں بڑی بڑی کرنے کا حکم ہے، وہاں تو سینہ تاننے کا حکم ہے، اللہ کا حکم آ گیا، وہ تکبر اللہ کہتا ہے تکبر دکھاؤ، وہاں کفار کو تکبر دکھانا ہوگا، یہ تھوڑی. اب بھائی استغفر اللہ، دیکھیں آپ خود لیٹ جائیے میں کیسے آپ کو ماروں گا. ہاں دیکھیں بعض دیکھیں ادب اداب سے بات ہونی چاہیے، ہاں لحاظ پاسداری، دیکھو دشمنی اپنی جگہ، استغفر اللہ. تو بھائی ایسے پجامے نہیں بنو، جہاں ہو اب میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر، اب آ گیا تھوڑا لیول پہ، اب تلبیہ دوبارہ پڑھتے ہیں بھائی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب پتہ چلا نا، اب کیفیت ہوئی نہیں ہوئی، پورے جہاز میں یہ کیفیت ہونی چاہیے، پورے سفر میں یہ کیفیت ہونی چاہیے، مرگلے انداز سے تھوڑی جا رہے ہیں اللہ کے لیے اور روتے پھرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ خوب ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما لے. آج سے لے کر اگلے پیر، یہ پیر بیچ میں آئے گا، اس سے اگلے پیر کو جا کر انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی، کیونکہ اب امتحانات کی وجہ سے مجلس موقوف رہے گی. یہ آنے والا پیر جو ابھی تین چار دن بعد آئے گا، اس کے بعد جو پیر آئے گا اس سے انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.